سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد انکر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، سمجھو اب سے کبھی پائے احمد
صلی اللہ علیہ وسلم،
ارض طیبہ کی ہر ہر گلی کو، سمجھو اب سے کبھی پائے احمد، ارض طیبہ کی ہر خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، چار سو کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے وہ دل لگی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے وہ دل لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، قید میں جس نے پائی کی لے بسد شوق مومن، ان کی نگری ہر ہر گلی کو، کیوں نہ جومے بسد شوق مومن، ان کی نگری ہر ہر گلی، کیوں نہ جومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، قید نے جس نے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، کیوں نہ جومے بسد شوق مومن، ان کی نگری ہر ہر گلی کو، اپنی یادوں کے صدقے میں اکثر دل لگی کر دیا بے کلی
اپنی یادوں کے صدقے میں اکثر دل لگی کر دیا بے کہیں کو جب لگا
آج ہم موائز درد محبت جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موائز کا مجموعہ ہے، اس میں سے دوسرے نمبر کا حال فضائل توبہ اسے پڑھ کر سنا رہے ہیں. حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان جو 9 ذی الحجہ 1407 ہجری مطابق 3 اگست 1987 بروز دوشنبہ بمقام میدان عرفات بوقت 11 بجے دن وقوف عرفات کے موقع پر ہوا. پچھلا آواز جو ہم نے استغفار کے ثمرات پڑھا تھا وہ میدان احد کا آواز ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ دوسرا واز میدان عرفات کا ہے. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں تمام مواعظ ہمارے حضرت والا کے ہمارے حضرت مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت مولانا سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرکزہ نے ترتیب دی ہے، ان کو لکھا کیسٹ سے سن کر، کیسٹ میں ریکارڈ کیا، پھر ان کو کیسٹ سے سن کر ہاتھ سے لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کی تصحیح فرمائی، پھر چھاپے خانے میں دیا، پھر تصحیح فرمائی، یہاں تک کہ خوب اچھی طرح چھان پٹر کر پھر اس کو چھپوانا. یہ اس کا سیرا ہمارے حضرت میر صاحب رحم اللہ تعالی کے سر ہے، اور حضرت کی خدمت انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی صدقہ جاریہ کے طور پر. اللہ تعالی ہمیں ان مباحث سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. میرے حضرت ارشاد فرماتے ہیں چونکہ آج یہاں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت اور رحمت کی درخواست کرنا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم سب معاف کر دیے جائیں، اس لیے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی اور مغفرت اور رحمت عطا فرمانے کا سرکاری مضمون نازل فرمایا ہے، اور اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی ہے. جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو چار گواہ تیار ہو جاتے ہیں، اور چاروں گواہ قرآن پاک سے ثابت ہیں. نمبر ایک، زمین، جس زمین پر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن کے زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. سورہ زلزال کی اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بیان فرمائی کہ زمین کی پشت پر جو اعمال لوگ کرتے ہیں یہ زمین ان کی شہادت دے گی. آج کل ٹیپ ریکارڈ سے اس کا معاملہ بھی صاف ہو گیا، کیونکہ ٹیپ ریکارڈ میں جو چیزیں لوہا وغیرہ وہ زمین کے اندر ہی کی ہیں، لہذا زمین میں سب ٹیپ ہو جانا قرین قیاس ہے. اور دوسرا گواہ کیا ہے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، جن اعضاء سے گناہ ہوئے ہیں وہ اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چشم گوید کرد ام غمزہ حرام، آنکھیں گواہی دیں گی کہ خدا ان آنکھوں سے اس نے غلط کام کیا تھا، بدنگاہی کی تھی. گویا سیدھا ہم سوال کلام، کان کہیں گے ہم نے غیبتیں سنی گانے سنے، لبا گویا من چنی بوسیدہ ہم، ہون کہیں گے ہم نے حرام بوسے لیے اور اس قسم کے گناہ کیے، دست گویا من چنی دزدیدہ ہم، ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے اس طرح چوری کی، اسی طرح اگر پاؤں سنیما دیکھنے کے لیے گئے تو پاؤں بھی گواہی دیں گے، ایسے ہی نیک اعمال کے لیے بھی گواہ بنتے ہیں، عرفات و منا مزدلفہ میں جو کام ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمارے گواہ تیار ہو رہے ہیں، اور تیسرا گواہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یا لمون ما تفعلون، اور چوتھا گواہ نام اعمال، پر ادھر صحف نشرت، یعنی جب صحیفے کھول لیے جائیں گے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چار گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی پہلا گواہ تو زمین کا وہ ٹکڑا جس پر گناہ کیا تھا، وہ قیامت کے دن گواہی دے گا، اور دوسرا گواہ یہ اعضا ہوں گے، ہمارے اعضا خود ہماری گواہی دیں گے، اور تیسرے گواہ فرشتے ہوں گے، اور چوتھے گواہ نامہ اعمال۔ تو لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چار گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اور اپنے خلاف گواہ تیار کر چکے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی صورت ایسی ہے کہ یہ قیامت کے دن نہ پیش ہوں اور گواہی ختم ہو جائے؟ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترکیب بھی امت کے لیے ارشاد فرما دی، یعنی توبہ، جس کے متعلق ابھی حدیث شریف نقل کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو، جس کی تین شرطیں ہیں، اللہ کے حقوق میں، اور ایک شرط ہے بندوں کے حقوق میں، اس طرح کل چار شرطیں ہوئیں۔ یہ بات سب شرح مسلم میں ہے۔ اللہ کے حقوق میں پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس گناہ سے الگ ہو جائے، یہ نہیں کہ حالت گناہ میں ہے اور توبہ کر رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بے حیائی ہے، کیا اوریانی کا زمانہ آ گیا ہے، اور ساتھ میں خواتین کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور لاہور بھی پڑھتے جا رہے ہیں، ایسا لاہور ہمارے نفس پر خود لاہور پڑتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، دوسری شرط یہ ہے کہ ایندما علیہا، اس گناہ پر دل میں ندامت پیدا ہو جائے، ندامت کی تعریف یہ ہے کہ دل میں دکھن اور غم پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے کیسی یہ نالائقی کر لی، ایسے محسن اور پالنے والے مالک کے احسان کا میں نے کیوں حق ادا نہیں کیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ نہ بھی ہوتی تو بھی بندوں کی شرافت کے خلاف تھا کہ ایسے احسان کرنے والے مالک کی انسان نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار اور ان کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ شرافت تباہ کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کو ناراض نہ کرتے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا معاملہ ہے، جیسے کوئی کریم باپ بیٹوں کو ڈنڈا تو نہیں مارتا لیکن اولاد پر اس کے انتہائی احسانات ہیں، تو شریف بیٹا یہی کہتا ہے کہ ابا کو ناراض نہ کرو کہ ہم پر ان کے بہت احسانات ہیں۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے اَن یعزم عزماً جازماً اللہ یعود الیہا ابداً، پختہ عزم کر لے کہ یا اللہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، دل میں ٹھان لے کہ چاہے جان جاتی رہے لیکن اب کبھی اس گناہ کے پاس نہ پھٹکوں گا، توبہ کرتے وقت پھر گناہ نہ کرنے کا ارادہ پکا ہو، اس کے بعد پھر اگر کبھی ٹوٹ جائے تو شکست عزم خلاف عزم نہیں ہے، یعنی ارادہ کا ٹوٹ جانا کہ عزم کے خلاف نہیں ہے، عزم تو سچا کیا تھا، پکا کیا تھا لیکن غلطی سے وہ ٹوٹ گیا، تو یہ شکست عزم خلاف عزم نہیں ہے، یعنی وہ شرط قائم رہے گی۔ شکست عزم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عزم ہی نہیں کیا تھا، شکست ارادہ خلاف ارادہ نہیں ہے، اس وقت ارادہ ہونا چاہیے، توبہ کے وقت ارادہ ہونا چاہیے، بعد میں اگر ٹوٹ جائے تو وہ ارادے کے خلاف نہیں، وہ توبہ قبول ہو گئی چاہے لاکھ دفعہ ٹوٹ جائے۔ یہ مضمون میں نے ڈھاکہ میں بیان کیا تھا، بیان کے بعد ایک صاحب سے کہا کہ سر کے لیے تیل کی ایک شیشی لے آنا لیکن بھولنا مت، تو انہوں نے کہا کہ بھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ شخص تقریر سمجھ گیا، یعنی گناہ نہ کرنے کا جو آج ارادہ کیا ہے کہ اب ہم کبھی نہیں کریں گے، اس ارادے کو توڑنے کا اس وقت ارادہ نہ ہو۔
بس توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے۔ چاہے شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم تو بار بار توبہ توڑتے رہتے ہو، تو اس وسوسہ شکر کے توبہ سے کوئی حرج نہیں۔ چاہے اپنے ذوق بشریت اور زندگی کے بارہا تجربوں سے آپ کو بھی یقین ہو کہ ہم اس عزم توبہ پر قائم نہ رہ سکیں گے، لیکن بوقت توبہ اس ارادے کو توڑنے کا بس ارادہ نہ ہو تو یہ احساس ذوق ہوگا، یعنی اپنی کمزوری کا احساس ہوگا، ارادہ شکست نہیں ہوگا۔ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں بار میری نالائکی سے میرے عزائم ڈوب چکے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ دے کہ اے اللہ، میں نے جو یہ توبہ کا ارادہ کیا ہے اپنی طاقت کے بھروسے پر نہیں، بلکہ آپ کے بھروسے پر میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ دست و بازو، یہ میرے ارادے بارہا میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم تو کمزور ہیں اور آپ نے ہم کو ضعیف بھی فرمایا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان ضعیف ہے، پر جب انسان کا کل ضعیف ہے تو اس کا جز بھی ضعیف ہوگا، اور ارادہ تو اس کا جز ہے، لہذا ضعیف چیز کا ڈوب جانا عجب نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار توبہ کرتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ یہ ہرگز یہ گناہ نہ کروں گا، لیکن پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، یعنی ضدی نہیں ہے، وہ بندہ ضدی نہیں کہلائے گا۔ ما اصر من استغفر فان عاد فی الیوم 70 مرہ۔ چنانچہ علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ولم یصروا علی ما فعلوا، قرآن پاک کی جو آیت ہے ولم یصروا علی ما فعلوا، اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اصرار شرعی ہے اور ایک اصرار لغوی ہے۔ اصرار لغوی یہ ہے کہ مثلا ایک گناہ 10 دفعہ ہو گیا تو یہ شخص لغتاً مصر ہے، لیکن اصرار شرعی کی تعریف یہ ہے، الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ، کسی برائی پر قائم رہنا بغیر استغفار اور توبہ کے، اور اگر قائم نہیں رہتا توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اگر 1000 دفعہ بھی ہو جائے تو یہ شخص معصیت پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ارے ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کراچی کے 1 کروڑ یعنی 100 لاکھ انسانوں کا پیشاب پخانہ سمندر میں جاتا ہے، ایک موج آتی ہے اور سب پیشاب پخانے کو پاک کر دیتی ہے۔ سمندر ایک مخلوق ہے اور اس کی ایک موج میں یہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ لاکھوں انسانوں کے پیشاب پخانے کو پاک کر دیتی ہے، اور وہاں کوئی امام نہا کر نماز پڑھا دے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غیر محدود سمندر کی ایک موج ہمارے گناہوں کو کیسے پاک نہ کر دے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا، بار بار ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ہم کو کیسے بخشے گا؟ بظاہر تو یہ بڑی تواضع معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اس کو تو بڑا اپنی نالائکی کا احساس ہے، لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتاً یہ شخص متواضع ہے مگر حقیقتاً انتہائی متکبر ہے، کہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عظیم سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی عظمت اور وسعت شان سے زیادہ عظمت دے رہا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور عظمت کی اور وسعت شان سے زیادہ عظمت دے رہا ہے۔ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظمت اور وسعت شان سے زیادہ عظمت دے رہا ہے۔ اور اس پر حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بیل پر ایک مچھر بیٹھ گیا، جب اڑنے لگا تو کہا کہ بیل رے بیل، مجھے معاف کر دینا، میں تیرے سینگ پر بے اجازت بیٹھ گیا تھا۔ اس بیل نے کہا کہ مجھے نہ تیرے بیٹھنے کی خبر نہ تیرے جانے کی خبر، اگر تو نہ بولتا تو مجھے پتا بھی نہ چلتا کہ تو کب بیٹھا اور کب گیا۔ تو فرمایا کہ ہمارے معاصی کے سمندر کا سمندر اب تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اگر شیطان بھی توبہ کر لیتا تو اس کا بھی کام بن جاتا، لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطان نے 3 عین تھے، ایک عین نہ تھا، عابد کا عین اس میں تھا، عارف کا عین بھی تھا اور عالم کا عین بھی تھا۔ عالم اتنا بڑا کہ تمام نبیوں کی شریعتوں کے جزیات اس کو یاد ہیں کلیات کے ساتھ ساتھ، اور عابد اتنا بڑا کہ کوئی زمین اس کے سجدے سے خالی نہیں رہی، اور عارف اتنا کہ اخرج فإنک رجیم کے موقع پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے عین غضب کی حالت میں بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تأثر اور انفعال سے پاک ہیں، مغلوب الغضب نہیں ہو سکتے، اس وقت بھی میری دعا قبول کرنے پر قادر ہیں۔ اتنی معرفت تھی، لیکن بس عاشق کا عین نہیں تھا اس کے پاس، اگر عاشق کا عین ہوتا تو پھر یہ مردود نہ ہوتا، اگر یہ عاشق ہوتا تو مقابلہ نہ کرتا بلکہ محبوب حقیقی کی ناراضگی سے بے چین ہو کر سجدے میں گر پڑتا اور وہی کہتا جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا، اگر یہ ایسا کر لیتا تو اس کی بھی معافی ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے وہ مردود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ سبق نہیں لیا جا رہا کہ ہم پھر کھل کر گناہ کریں اور توبہ کر لیا کریں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی سنگینی جاتی رہتی ہے، گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس طرح سے رفتہ رفتہ توبہ کی توفیق جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق سل ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ پھر وہ کفر پر مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس مضمون کا کہ گناہ کو بے فکری سے کرے، خوب زور لگائے، خوب اپنے تقاضوں کو کچلے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے غلطی ہو جائے تو، تب جو ہے یہ مضمون کام کا ہے۔ فرض یہ کہ یہ مضمون یہ بتاتا ہے کہ ہمیں مایوس کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ نشرب تی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمات یعنی پھوپھیاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام لائیں۔ عاتقہ عروہ ان دونوں کے اسلام میں اختلاف ہے، برہ امیمہ ام حکیم، موالی یعنی غلام و کنیز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسلم، حضرت ابو رافع، ثوبان، ابو گرشہ، سلیم، شقران، رباح، یسار، مدعم، کرکرہ، انجشہ، سفینہ، انیسہ، افلح، عبیدہ، فہمان، کیسان، رکوان، مہران، مروان، بعض نے پانچوں ایک ہی کے نام اعلی اختلاف الاقوال بتلائے ہیں، حنین، سندر، فضالہ، معبور، واقد، ابو واقد، قام، ابو عصیر، ابو مویحبہ، یہ سب غلاموں کے نام ہیں، اور کنیزیں تھیں سلمہ، ام رافع، میمونہ بنت صاد، خضیرہ، رضوہ، رشیحہ، ام ضمیر، میمونہ بنت ابی عصیر، ماریہ اور ریحانہ۔ خدام یعنی گھر کے یا خاص خاص کام کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر کام ان کے متعلق تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نالین شریف اور مسواک کی خدمت ان کے سپرد تھی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جوہنی سفر میں خچر کے ساتھ رہتے، اسلح بن شریک رضی اللہ عنہ یہ ناقہ کے ساتھ رہتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن، آمد و خرچ بھی ان کی تحویل میں ہوتا، سعد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمن بن عبیدان رضی اللہ عنہ کے متعلق وضو اور استنجا کی خدمت تھی، وہ ان کی والدہ ام ایمن معیقیب رضی اللہ عنہ ان کے پاس انگشتری رہتی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔